الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو نهج البلاغة کے میں امام علی علیہ السلام کے جو کلمات ہیں اس کی سٹڈی اور ان میں موجود معارف کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس میں ایک بات جو میں مطلب فریکوئنٹلی آپ کے سامنے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ جو ٹاپکس پر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ٹاپکس ہمارے لیے بالکل نئے نہیں ہیں, نیو نہیں ہیں, یعنی اس پر ہم آلریڈی گفتگو قرآن کے حوالے سے کر چکے ہیں, لیکن یہاں پر جو نیا پرسپیکٹیو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھنے کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہمارا ابھی جو موجودہ ٹاپک ہے وہ یہ کہ انسان کی اور انسان کے لیے نازل کیے ہوئے دین کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں. لیکن اگر اسی موضوع کو آپ فار ایگزامپل نہج البلاغہ کی کلمات کی روشنی میں دیکھیں گے آپ کو اس میں ایک نیا پرسپیکٹیو نظر آئے گا, یعنی کہ وہ آپ کے قرآن کی سے حاصل کی جانے والی معرفت کو انرچ کرے گا, اور یہی دین سیکھنے کا یا معرفت حاصل کرنے کا پراپر میتھڈ ہے کہ پہلے آپ قرآن اور اس کی بنیادوں کو اور اس کی حقیقتوں کو جانیں, اور پھر اس کے بعد کلمات معصومین نمبر ون, اور جو عقل اور حکمت کے موضوعات ہیں نمبر ٹو, ان کے ذریعے سے اس کو سپلیمنٹ کریں, اس کو آگے بڑھائیں تجربات سے, حکمت سے, دیگر تحقیق سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں بھی کوئی چیز آپ کو ایسی ملے کہ جو آپ کے قرآن کی بنیادوں کو ریپلیس کر رہی ہو تو وہاں پر آپ نے فوراً رک جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ورڈ آف کوشن ہے کہ ہم اگر حدیث کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں یا ہم عقل و حکمت کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں اور ہمیں وہاں پر نظر آئے کہ ہمیں ابھی ظاہراً ایک ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بالکل قرآن کے دیے گئے اصولوں سے الگ ہٹ رہی ہے, اختلاف پیدا کر رہی ہے, تو وہاں پر ہمیں فوراً اس کو روک دینا ہے کہ نہیں, ہمیں اس رستے پہ آگے نہیں جانا. اور زیادہ تر جو ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہیں دین کے حوالے سے اور اختلافات ہیں, ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یعنی لوگ ان لائنز کو زیادہ پرسو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو وحی الہی اور کتاب خدا سے ثابت نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی کلو مل گیا ہے مختلف جگہوں سے, ایک حدیث کے نام پر یا روایت کے نام پر یا تاریخ کے نام پر, اور وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات بار بار ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کلام خدا اور سنت معصوم یہ ہمارا مین ریفرنس ہے. تو یہ حدیث معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, سنت معصوم کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ جس چیز کا پتہ آپ کو ان کی زندگی سے چلے, ان کی زندگی میں وہ چیز آپ کو نظر آئے, صرف یہ نہیں کہ کسی نے بتا دیا جی یہ حدیث ہے, نہیں, وہ مسئلہ بھی گڑبڑ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو معصوم کا کردار ہے اور جو خدا کا کلام ہے, یہ مین سورس ہے ہمارے لیے جس پر ہماری بنیادوں کو قائم ہونا چاہیے, اور باقی اگر آپ کسی بھی چیز سے اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے وائولیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو بہرحال نہج البلاغہ کی روشنی میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خطبہ اول میں یہ بیانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے خلق کیا, پھر اس کے بعد آدم کو کیسے خلق کیا, اس میں جو گہرائیاں تھیں اس کی طرف ہم نے کچھ پوائنٹ آؤٹ آپ کو کرایا تھا, جس میں مثل کا لفظ آیا تھا اور دیگر چیزیں, جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ انسان کی اور انسانیت کی ایک حقیقت ہے خدا کی بارگاہ میں, اور جتنے بھی انسان زمین پر موجود ہیں وہ اس حقیقت کا ایک تمثیل ہے, اس حقیقت کا ایک پروجیکشن ہے انٹو دا مٹیریل سیلف. اور یہ بہت گہرا کنسیپٹ ہے, بہت ہی گہرا کنسیپٹ ہے یہ. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو اس کو سمجھ میں آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا, لیکن آپ نے یہاں پر اس کے مثل کا ورڈ یوز کیا. پھر اس کے بعد جب آدم کی خلقت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ہدایت کا پورا نظام قائم کیا, صحیح. اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت کا جو نظام ہے وہ آدم کے لیے آپشنل نہیں ہے بلکہ لازم ہے, کمپلسری ہے. کون سی ہدایت کا نظام؟ اس کو ماننا اور قبول کرنا جو خدا کی طرف سے نازل ہوا, جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہدایت کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت ہیں, بہت سارے افراد ہیں, مطلب ریلیجن کے تھرو سے بھی وہ آتے ہیں اور نان ریلیجن کے تھرو سے بھی آتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کل کی دنیا میں جو سب سے زیادہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بالکل صحیح رستے پہ لے کے چلیں گے, وہ سائنس والے لوگ ہیں, اور ان کے کلیمز جو ہیں وہ بیکڈ اپ بائی دوز اچیومنٹس جو انہوں نے ظاہری زندگی میں کی ہیں. یعنی اگر آپ بالکل آنیسٹی کے ساتھ بات کریں تو جو کچھ بھی آپ کو مادی دنیا میں نظر آتا ہے اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن آپ کو سائنس دیتی ہے. یعنی میں نے خود اس بات کو کئی مذہبی حضرات سے, اسکالرز سے, میں نے خود اس بات کو پوچھا کہ مجھے نظام زندگی اور کائنات بتا دیں, کیا ہے اس کی حقیقت, کیا ہے. تو یہاں تو وہ پرانے اس کو لے آتے ہیں, مطلب بو علی سینا اور اس قسم کی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں جو اب درست نہیں ہے. یعنی یہ بات تقریباً ثابت ہے کہ وہ انہوں نے جس قسم کا ماڈل دیا کاسمولوجی کا یا لائف کا, وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے دیا, وہ اب وہ چیز پرفیکٹ نہیں ہے. یا پھر سائنس کو کوٹ کرتے ہیں. میرا اصرار اس بات پہ تھا کہ آپ اگر اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حقیقی علم موجود ہے, اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام حقائق آپ کے اوپر روشن ہیں, تو بھائی آپ سائنس پہ لعنت بھیجو. ان کو تو وہ تو ویسے ہی آپ کی نظر میں گمراہ لوگ ہیں, وہ تو ویسے ہی گمراہ ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ان پر آپ لعنت بھیجیں. بھائی میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے زندگی اور دنیا اور کائنات بتا دیں کیا ہے اس کی حقیقت. اس سے آپ اندازہ کریں, کہ اپنے درمیان بیٹھ کر دعوے کر لینا اور لوگوں کو جذباتی جملے کہہ کر انسپائر یا موٹیویٹ کر دینا, نعرے لگوا دینا اور اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ لینا, یہ الگ باتیں, ٹھیک ہے. اور جو حقیقت ہے وہ ایک بالکل الگ اسپیکٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو رستہ بچتا ہے نا, وہ صرف ایک ہی رستہ ہے کہ جو معصومین نے ہم کو کہا کہ خدا کی ہدایت کو تلاش کرو. جو ہدایت تمہارے لیے خدا نے رکھی ہے اس کے پیچھے جاؤ. باقی کوئی بھی کسی بھی لبادے میں تمہارے پاس آئے, اگر تمہیں حق تک نہیں پہنچا رہا, اگر تمہاری ذات کو ترقی نہیں دے رہا, اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے سامنے زندگی میں روشنی نہیں بڑھ رہی, تو مت جاؤ اس کے پیچھے, مت برباد کرو اپنا وقت اس کے ساتھ, کیونکہ یہ لائف بہت لمیٹڈ ہے, کچھ نہیں پتا کب ختم ہو جائے, ٹھیک. تو یہاں سے جو امام علی علیہ السلام پر خود بیان فرما رہے ہیں کہ جو خدا نے ہدایت کا نظام قائم کیا تو اس کی بنیاد نبوت اور رسالت پہ رکھی ہے. تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا, اور ان انبیاء کی خصوصیت کیا تھی جو دنیا کے کسی بھی اور مکتب میں نہیں پائی جاتی, کہ ان کے درمیان ٹائم اینڈ اسپیس دونوں میں بہت بڑے بڑے فاصلے تھے, لیکن سب نے آ کر پہلے والے کی تصدیق کی ہے, اور سب نے آ کر وہی بات کی ہے جو ان سے پہلے والے کر چکے تھے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ہم بات کئی دفعہ آپ سے کہہ چکے ہیں کہ فار ایگزامپل حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1200-1500 سال کا فاصلہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بھی ایسے ہی 1200 سال کا تقریباً فاصلہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے بعد تو تقریباً دین گم ہی ہو گیا 250-250 سال بعد, وہ عجیب ہی شکل بن گئی اس کی جب سے رومن کرسچن ہو گئے, تو بالکل ہی شکل بگڑ گئی. پھر 570 سال کے بعد حضور کی ولادت ہے, اور 610 سال کے بعد آپ کا اعلان نبوت اور رسالت ہے, اور آپ انہی تمام چیزوں کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ جو ایک طریقے سے گم ہو گئی تھیں, اس سب کو دوبارہ انہی پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں. اپنے آپ کو فرزند ابراہیم و اسماعیل قرار دے رہے ہیں. کون ابراہیم و اسماعیل؟ 2500 سال, اتنا بڑا ڈفرینس ہے ابراہیم اور رسول اللہ میں. ٹھیک, تو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی مکتب میں موجود نہیں ہے. یہ ایک معجزہ ہے بذات خود, اور اس کو امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی اس کو دعوت دینے والے آتے, اس کے بارے میں بتانے والے آتے, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت کا مکتب قائم کیا, اس انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا, تو یہ حیرت انگیز ہے. اور اس کا پرپز جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ کریکشن ہے کہ دیکھو اگر تم نبیوں کے پاس جاتے ہو تو کیا کرنے جاتے ہو, اور وہاں سے ہمیں دین کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا, ان کے درمیان پورا ایک لنک برقرار رکھا وقت اور یعنی زمان و مکان دونوں کے ڈفرینس کے باوجود, اس کا مقصد کیا ہے انبیاء کو مبعوث کرنے کا یا تواتر سے رسولوں کو بھیجنے کا؟ 3 جملے ہم پڑھ چکے ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. لَيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, کہ جو اللہ کی فطرت ہے اس کے میثاق, یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنی فطرت کا عہد رکھتا ہے اپنے اندر, انبیاء آتے ہیں کہ اس عہد نامے کو کھڑا کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, لِيَسْتَادُوهُمْ یعنی جیسے ایک پلر آپ اریکٹ کر دیں اور اس پلر پر وہ عبارت لکھی ہوئی ہو, یعنی جو کچھ تمہارے اندر ہے جس کو تم خود دیکھنے سے محروم ہو, انبیاء اس کو باہر نکال کر تمہارے سامنے روشن کر دیتے ہیں کہ تمہاری فطرت کا عہد کیا تھا. اللہ کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں, اور لوگوں کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں ان کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں. یہ نبی کا کام ہے, یہ رسول کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ کام, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ نبی سے قریب ہوں اور یہ سارے فوائد حاصل نہ کریں تو وہ صرف نام کی قربت ہے. اگر انہیں اپنی عقلوں کے خزانے نہ دکھیں, نہ باہر آئیں, فطرت کا میثاق نظر نہ آئے, اللہ کی نعمتوں اور خدا کی آیتوں کی طرف توجہ نہ ہو, تو پھر یہ کوئی قربت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اوپر اوپر کی باتیں. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, یعنی یہاں تک ہمارا تھا کہ انبیاء, صحیح ہے, تو آپ کا کسی کا جو بھی دین ہے نا, اس کی بنیاد نبوت اور رسالت کے مکتب پر ہونی چاہیے. یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں فلاں نبی کو مانتا ہوں, کہ میں فلاں نبی کو مانتا ہوں. نہیں, کس کو ماننا ہے؟ اس پورے نبوت و رسالت کے نظام پر ایمان لانا ہے جس میں سے ہر ایک حق کا نمائندہ ہے, تب آپ کا ایمان درست ہوتا ہے. تو یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو یہ کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ کہیں دی میں موسیٰ کو مانتا ہوں, کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں, میں محمد کو مانتا ہوں. پورا مکتب آپ قرآن دیکھیں, قرآن کی جتنا آپ مطالعہ کریں, تلاوت کریں, پورے مکتب نبوت اور رسالت کا نچوڑ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ جو خالی رسول اللہ کے بارے میں باتیں لکھی ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ یہ ایک بہت ہی عجیب جملہ ہے جو سورہ نحل کی آیت میں ہے, شاید کہیں اور بھی ہے, وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَاتَّبِعُوا کہ تم اتباع کرو, پیروی کرو, فالو کرو, مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ابراہیم حنیف کی ملت کو. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی, اور اسی طریقے سے سورہ حج کی آخری آیت ہے, ملت ابیکم ابراہیم. یہ جو ملت ہے, امت مسلمہ ہے, یہ ملت ہے, قوم ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. ہوا سماکم المسلمین, اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ٹھیک, تو اب انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے شاید یہ کلمات سنے ہی نہیں ہوں گے, ہماری جو نارمل ایک گفتگو ہوتی ہے اس میں, کہ یہ جب تک یہ پورا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں بنے گا دین کا اور ایمان کا, اس وقت تک ایمان درست راہ پر نہیں آتا. ٹھیک ہے, پہلی بات. اب اس کے بعد یعنی اب کیا ہوا کہ جناب وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے نبوت کا کہاں تک پہنچا, اپنے اختتام تک پہنچا. اور اختتام پر آنے کے بعد وہ جو تمام انبیاء کی محنت تھی وہ کیا ہوئی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی ایک آئسولیٹڈ کسی شیل کے اندر تھا. تمام انبیاء اسی الہی نظام کو اپنے اپنے وقت پر اور آگے بڑھاتے گئے, ترقی دیتے گئے. ہر نبی, اور خاص طور سے جو نبی اولو العزم آیا, اس نے انسانیت کے لیے ایک نئی چیز کو ایڈ کیا, انسانیت کو ایک اسٹیپ آگے لے کے گئے وہ. تو آخر میں جب یعنی آخری پیغمبر کی بات آئی تو اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں جمع ہو کر اپنے کمال پہ پہنچ گئی. ٹھیک, تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں اب خود رسول اللہ کے بارے میں کیا بیان فرما رہے ہیں. یہ انبیاء کی آمد, ان کا مقصد ابھی بھی پہلی خطبہ ہے. دین, یہ بات سمجھ میں آئے گی نا کہ دین وہ ہے جو نبوت اور رسالت کے رستے سے آیا ہے, کسی اور دین کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ وہی خدا کی ہدایت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہی دین وحی الہی کا بیان کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہیں جانا. اس کی حقانیت کو, اس کی ٹروتھفلنس کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے بہت ساری علامتیں رکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ انبیاء کے درمیان آپس میں جو انٹر کنیکٹیویٹی ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ہر نبی دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے, یہ بہت بڑا ثبوت ہے. کوئی نبی کسی دوسرے کی بات کو غلط نہیں قرار دیتا, یہ نہیں کہتا کہ ان کی جو بات فلاں تھی, موسیٰ نے جو بات کہی تھی اس میں یہ غلطیاں تھیں اور میں اس غلطیوں کو صحیح کرنے آیا ہوں. نہیں, ہر نبی نے آ کے یہ کہا کہ ان کے عطا کردہ دین میں تم نے جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں اپنی منمانی سے, میں اس کو صحیح کرنے آیا ہوں, اس دین کو نہیں, وہ دین برحق ہے. ٹھیک, تو یہ مکتب انبیاء ہے. تو اب اس کا جو اختتام اور کمال ہے وہ حضور کی ذات گرامی پر ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ الہ, یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا, ام بعث اللہ سبحانہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ لانجاز عدتہ و تمام نبوتہ, تاکہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے اور نبوت کا پیغام کمپلیٹ ہو جائے حضور پر پہنچ کر. مَأْخُوذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُ, ان کے بارے میں میثاق, ایک مضبوط عہد تمام انبیاء سے لیا جا چکا تھا. مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ, اچھا جب انبیاء کو پیغمبر کی خبر دی گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ قرآن کریم میں وہ کون کون سی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو حضور کی آمد کا علم تھا یا خدا کی طرف سے خبر دی گئی تھی. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تو خاص طور سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بک آف جان ہے اس میں باقاعدہ کلمات موجود ہیں جو انڈینائبل ہیں, ارریفیوٹیبل ہیں, اور وہاں پر ان کلمات میں نام لیا گیا ہے پیراکلیٹ یا فارقلیت. پیراکلیٹ کا مطلب عبرانی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ دا ہولی اسپرٹ ہو از آلویز اے سپورٹر اینڈ گارڈین آف فیتھفل بلیورز, یعنی جو مومنین کا حق کی راہ پر چلنے والوں کی مددگار خدائی روح اور طاقت, پیراکلیٹ. تو یعنی حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو کہہ کے گئے کہ پیراکلیٹ آئے گا میرے پاس اور تمہیں میری اس بات سے تکلیف ہوگی, لیکن میرا تمہارے درمیان سے جانا ضروری ہے, کیونکہ اگر میں نہیں گیا تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. یہ سب جملے موجود ہیں, آج کی بائبل میں بھی موجود ہیں, بک آف جان میں. ٹھیک, تو یعنی تمام انبیاء کے پاس وہ خبر تھی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا جو یہ جملہ آپ بیان فرماتے ہیں, مشہورتن سماتہ, کہ یعنی سمت کہتے ہیں, اسم کا جو ورڈ ہے عربی میں وہ علامت کو کہتے ہیں, نشانی, سائن. تو اس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کی جو علامتیں اور نشانیاں تھیں وہ آبسکیور نہیں تھیں, مشہور تھیں. یعنی جتنے بھی لوگ تھے دین ماننے والے اہل کتاب, وہ سب آپ کی علامت اور نشانیوں کو جانتے تھے آپ کی ولادت سے پہلے. کریمن میلادہ, اور ان کی جو میلاد ہے یا ان کی جو ولادت ہے اس کو خدا نے کریم رکھا. کریم یعنی ہر پستی سے بالا تر, جس میں کسی قسم کی کہیں کوئی خرابی, پستی یا نچلے پن کا کوئی گزر نہیں تھا. یعنی آپ کا خاندان اعلیٰ, ماں باپ پاک و پاکیزہ, آپ کا سلسلہ حسب و نسب عمدہ. ٹھیک, یعنی کریم رکھا خدا نے آپ کی میلاد اور آپ کی ولادت کو. اس وقت حالت کیا تھی, وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ, اس وقت اہل زمین ملل یعنی مختلف ملل تھے, اقوام تھے, لیکن سب ایک دوسرے سے متفرق, جدا جدا, یعنی ہر ایک کا اپنا ہی حساب تھا, کوئی آپس میں کنیکٹیویٹی نہیں تھی, کوئی کنیکشن نہیں تھا. وہ احوا منتشرتن, اور ان کے جو ہوا تھی یا دماغ کی سوچیں تھیں وہ سب منتشر تھیں, بکھری ہوئی تھیں, فوکس نہیں تھا اس میں. وہ ترائق متشتتن, اور ان کے جو رستے تھے وہ سب الگ الگ تھے, ہر ایک الگ الگ رستوں پہ جا رہا تھا. بین مشبہ للہ بخلقہ او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیرہ. اب دیکھیں یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ میرے کلمات نہیں ہیں, یہ کون بیان کر رہا ہے, امام علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور امام کے جملوں کو پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے, امام کی فکر کا پتہ چلانا. یعنی آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, امام اور معصوم کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. اگر ہم کسی بھی قوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ہسٹوریکل, جیوگرافیکل, یا یہ کہ اگر آپ دین سے دلچسپی رکھتے ہیں تو مومن یا غیر مومن. لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا, یہ فکر امامت میں نہیں ہیں یا فکر نبوت میں نہیں آتی ہیں. حضرت قرآن سے میں ایک بات کروں اور پھر امام علیہ السلام کا جملے پڑھوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا, اور اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں جس کو پوائنٹ آؤٹ کرایا, ہائی لائٹ کرایا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے ہیں پہلی دفعہ, تو کیونکہ وہ نمرود کا بھی مسئلہ تھا کہ وہ نیو بورنز کو قتل کرا رہا تھا, تو حضرت ابراہیم کی والدہ نے ان کی اس کے ولادت کے مرحلے کو چھپا کے رکھا, اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو وہ غار میں گئیں اور وہاں ان کی ولادت ہوئی اور وہ وہاں چھپ گئے, اور پھر خدا کی قدرت سے ان کی گروتھ بہت تیزی سے ہوئی. تو جب وہ پہلی دفعہ اپنے سوسائٹی میں آئے نا, تو وہ بالکل ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے آئے, اور اس چیز کو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے, یعنی ان کے کلمات کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بالکل نوارد ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. کہ جیسے اگر ایک بچہ ایک سوسائٹی میں گرو کرتا ہے تو وہ جانتا ہے نا ساری چیزوں کو, اس سے اکسٹمڈ ہوتا ہے نا. حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, اور ایون ایک جگہ پر ان کی لینگویج بھی غلط کوٹ کی گئی ہے, گرامر کی غلطی ہے. ٹھیک, تو بہرحال حضرت ابراہیم جب اپنی نیشن میں آئے, سورہ انبیاء کے اندر یہ واقعہ ہے, اپنی نیشن میں آئے اور ان کے حال احوال کو دیکھا, سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کیا, یہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو, یہ کون ہے, کس کی عبادت کرتے ہو تم, تمہارا معبود کون ہے, ما ہاذہ التماثیل, یہ جو تم نے ساری شکلیں بنائی ہوئی ہیں ادھر ادھر کی, یہ جو تم نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں, یہ تماثیل کیا ہیں جن کے ساتھ تم لگ کے بیٹھے رہتے ہو, جن کی خدمت گزاری تم کرتے ہو. تو جو معصوم کی فکر ہے نا, وہ سب سے پہلے کس چیز پہ جاتی ہے, توحید پہ جاتی ہے. اگر کسی بھی قوم اور ملت کا کے بارے میں جانچنا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ دینا ہے, تو ان کی نظر یہ دیکھتی ہے ان کا اور خدا کا رشتہ کس نوعیت کا ہے, یہ خدا کے حوالے سے کس جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے اگر ہم کہیں مومن, تو مومن کا کرائٹیریا کیا ہے, کسی کو کیا پتا مومن کون ہوتا ہے, کیا خالی زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لینے والا مومن مان لیا جائے گا. تو اب یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حالت تو یہ تھی, تفرقہ تھا, انتشار تھا, سب چیزیں الگ الگ بٹی ہوئی تھیں, کچھ بھی متحد نہیں تھا. بین مشبہ للہ بخلقہ, اب آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کو اس کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے تھے. میں تھا ہی سمجھ میں, یعنی خدا اور مخلوقات کی شباہت. یہاں پر میں ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کی معرفت کے لیے عرض کروں, کہ بلکہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو اسماء الہیہ ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اسم کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا چیز ہے اسم, خالق, رازق, مالک, ودود,
اس کانٹیکسٹ میں تو صفات,
کیسی صفات ہیں, ان صفات کو آپ کیسے پہچان رہے ہیں؟
تو لوگ انسانوں کو دیکھ کے یا انبیاء کو دیکھ کے پہچانا جاتا
ہے, انسانوں کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ خالق کیا ہوتا ہے اور خدا کو ویسے ہی سمجھیں گے.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان صفات سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل.
اب یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی وہی بات نہیں ہے یہ امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کو شبیہ قرار دے رہے ہیں اس کی مخلوق کی. یہ توحید کے اندر کور پرابلم ہے یا نہیں, کہ آپ سے اگر پوچھا جائے, آپ کہیں یہ خالق ہے, خالق کیا ہوتا ہے, کریئٹر ہوتا ہے, کریئٹر کون ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہ جو بنا رہا ہے فلاں فلاں چیزیں, جو ایک گھر فیبریکیٹ کر رہا ہے, جو ایک مشین بنا رہا ہے, یا جو کچھ اور کچھ بھی بنا رہا ہے, تو کیا ہوا یہ ڈائریکٹلی اسی ٹریپ میں گئے یا نہیں گئے, جس کو آپ بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک. اور یہی وہ چیز ہے نا کہ جو اصل توجہ کرنے, اگر ہم نے معصوم کے کلام کو اپنی بنیاد بنایا ہوتا بمائیں قرآن, تو ہم پھر ان تمام چیزوں پہ غور کرتے اپنی زندگی میں.
وہ فار ایگزامپل اس مثال میں بطور مثل کریٹر معبود سمجھتے تھے مثل کو, جبکہ ہم معبود نہیں سمجھتے.
یہاں معبود کی بات نہیں ہو رہی, یہ خود شرک ہے. یہ خود شرک ہے کہ اگر ہم خالق کی تعریف خدا کے خالق ہونے کو سمجھیں انسان کی تخلیقی عمل کو دیکھ کر, اور اسی کو جانیں کہ یہ یہی خالق یہی ہوتا ہے, یہ خود شرک ہے. یہ بالکل یہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. تو صفات کی حقیقت کیا ہے؟ صفات کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو مانو کہ خدا ہر صفت سے بالا تر ہے جو بھی تمہارے دماغ میں آتی ہے. جس صفت, جو کوالٹی بھی تم سوچ سکتے ہو نا, سب سے پہلے اس بات کو قبول کرو کہ خدا ان سب سے بالا تر ہے, نمبر ون. اور اس کو دین کی زبان میں کہا جاتا ہے تسبیح. اس اپریسیشن کو رکھنا یہ ہے تسبیح. یعنی جب آپ کہتے ہیں سبحان قدوس یا سبحان اللہ, تو آپ کس بات کا اقرار کرتے ہیں سب سے پہلے؟ کہ جتنا بھی میں سوچ سکتا ہوں نا, یہ جو بھی شباہتیں میرے دماغ میں آتی ہیں, خدا سب سے بالا تر ہے. خدا کے لیے کوئی, یعنی آپ امام علی علیہ السلام کا جملہ, کمال التوحید نفی الصفات عنہ. توحید کا کمال کیا ہے؟ کہ تم خدا سے صفات کی نفی کرو, ورنہ اس جگہ یہاں کے پھنس جاؤ گے. ٹھیک, پہلی بات. دوسرا یہ کہ پھر صفات کیوں بیان کی گئیں. یعنی اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں, تو ہم بچوں کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ, جی, آپ اگر بچوں کے معیار پر آ کر ان سے ڈیل نہیں کریں گے تو آپ کا اور ان کا کوئی کنیکشن نہیں بنے گا. پھر آپ اپنی باتیں, آپ کو اپنا فلسفہ بگاڑنا ہے, کوئی بڑی حکمت کی باتیں کرنا ہے, آپ وہ سب بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو صفات خدا کا معنی یہ ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے کہ ہماری اور اس کا کنیکشن میننگ فل ہو. تو یعنی صفات خالق اس کی مینیفیسٹیشن ہے کریٹو پاورز کی, جو ہمارے لیے ظاہر ہوتی ہے, نہ کہ کوئی صفت ہے جو خدا میں پائی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور تھوڑی سی عجیب سی بولی بولتے ہیں یا اچھلتے کودتے ہیں, تو کیا یہ آپ کا کریکٹر ہے؟ یعنی اگر اس کو دیکھ کے کوئی کہے کہ اچھا تو ان میں تو یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں, یہ جو ابھی اچھل کود رہے تھے یا ایسی بولیاں بول رہے تھے, تو یہ ان کا کریکٹر ہے. یہ درست ہوگا یہ نتیجہ نکالنا؟ تو یہ بہت گہری بات ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ, اور اسی وجہ سے ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ شرک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو خدا کی صفت خالقیت کیا ہے؟ کہ ایک اظہار ہے جو ہمارے لیے موجود ہے, نہ کہ وہ صفت آپ کہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, تو فوراً میں نے اس کو کریکٹ کیا, نہیں, خدا میں صفات موجود نہیں ہے. یہ بات نہیں بولیے گا کہ خدا میں صفات ہیں, یہ کہیے کہ خدا سے صفات ظاہر ہوتی ہیں. جی, خدا سے صفات متجلی ہوتی ہیں, خدا میں صفات نہیں پائی جاتی ہیں سب. اور اگر یہ اس جگہ پر ہم نہیں آئیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ ہم سمجھیں گے جیسے ہم کریئٹر ہیں وہ بھی کریئٹر ہے, آل دو ود اے ڈفرنس آف لیول. ہم یہ سمجھیں گے کہ جیسے اگر ماں باپ رب ہیں, استاد تربیت کرتا ہے, مربی ہے, تو خدا بھی ایسے ہی رب ہے, ایک ڈفرنٹ لیول پر. نہیں, تو سب سے پہلے کیا کام کرنی ہے, اس تشبیہ کو ختم کرنا ہے. ٹھیک, تو لوگ کس جگہ پر شرک میں پھنسے ہوئے تھے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیتے تھے. ٹھیک,
لیکن حیدرآباد اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہندو لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ برہمانڈ سے برہمانڈ کی تجلی برہما وشنو اور شیو ہے, تو وہاں بھی یہی نظام چل رہا ہے نا کہ برہمانڈ خدا ہے, فارملیس اینٹیٹی ہے, پھر برہما اس کے نیچے خالق ہے, اس کی تجلی
یہ نہیں ہے نا. دیکھیں یہاں پھر شرک آ رہا ہے نا, پھر شرک آ رہا ہے نا.
صفات بتائی جا رہی ہے خالق, پھر
صفات جب خدا کی ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور ہے جو خالق ہے.
جی, وہ وہی ہے.
لیکن یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ وہ روشنی جو زمین کے کروڑوں گھروں میں داخل ہو رہی ہے اور ہر گھر کی ایک لحاظ سے اپنی اپنی پراپرٹی بن رہی ہے, وہ ایک ہی صورت سے آ رہی ہے اور وہی روشنی ہے. وہ یہ نہیں کہ بیچ میں کہیں رک گئی, پھر کسی اور نے اس کو ریسیو کیا, پھر وہ آگے لے کے چلا. نہیں, وہ وہی ہے. یعنی جیسا ظرف اس کے مطابق صفات ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے, لیکن ہے وہی حقیقت, ایک ہی حقیقت ہے, واحد ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ان کو دیا تو انہوں نے ان کو دیا تو انہوں نے ان کو دیا, یہ سب نہیں ہے. خیر مجھے ان کا, میں نے ان کو اسٹڈی نہیں کیا.
لیکن جو آپ نے کہا ایگزیکٹلی, ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر اس کو پیچھے لے جائیں, انسان جو ہے وہ پیدائش سے اپنی زندگی کے اختتام تک جو بھی چیز پرسیو کرتا ہے وہ آبجیکٹو فارم میں کرتا ہے, تو ہمیشہ اس طرح سے پرسیپشن ہوتا ہے کہ آئی ایم دا سبجیکٹ اینڈ دیٹ از دی آبجیکٹ. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو روشنی کی مثال دی کہ آپ کا ذرف جیسا ہے ویسا ہے, روشنی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کو چینج کرنا, روشنی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو الیومن کرنا,
روشن کرنا.
جی, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جو بھی ہوں گے وہی.
یعنی اگر مثال کے طور پر کسی گھر میں موٹے موٹے پردے ہیں یا روشن دان اور کھڑکی ہے ہی نہیں, تو جتنا بھی سورج نکلا ہو اس کے اندر اندھیرا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ایک قبر ہے کہ جس کے اندر گلتا سڑتا ہوا بدن ہے, اس کے اوپر جتنی آپ موم بتیاں اور اگربتیاں جلا لیں, اندر تاریکی اور بدبوئی ہے, تو یہ تو بات ٹھیک ہے. اور اس کو خود قرآن نے بتایا سورہ رات کی آیت نمبر 17 میں کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اس کو وصول کرتی ہے اس پانی کو, اور اس سے لائف کریٹ کرتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتی. جی وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ خالق کو یعنی اللہ کو اس کی مخلوق سے شباہت دینا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی مخلوق کسی بھی لیول کی ہو, کسی بھی لیول کی ہو, چاہے احمد مرسلی کیوں نہ ہو, لیکن خدا کے ساتھ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, یہ مین پوائنٹ ہے, یہ مین پوائنٹ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی شباہت ممکن نہیں ہے. جو صفات خدا ہیں وہ اس کا جلوہ ہیں مخلوقات کے فیض پہنچانے کے لیے, مخلوقات کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, نہ کہ یہ صرف مان لینا ہے کہ جی یہ صفت خدا میں پائی جاتی ہے یا خدا یوں بیہیو کرتا ہے. تو ایسے ہی آپ اگر اس بات پہ غور کریں تو جو تسبیحات اربعہ ہیں جو کہ حقیقی معرفت توحید کی بنیاد ہیں, اس کی جو ترتیب آپ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, یعنی سب سے پہلے آپ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ میں جو بھی خدا کی حمد و ثنا کروں گا میں خدا کو ویسا سمجھتا نہیں ہوں, خدا میری عقل میں نہیں آ سکتا, خدا میری حمد و ثنا کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ اس یہ جملہ بولتے ہیں سبحان اللہ, درست. تو او ایک یہ کام لوگ کر رہے تھے, او ملحد فی اسمہ, اور ملحد, ملحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد, لحد کا کیا مطلب ہے؟ لحد یعنی, آپ تو ماشاء اللہ شاعر ہیں, لحد یعنی قبر, مہد اور لحد. تو قبر کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ مزیدار ہے, مطلب اس کا اگر آپ دیکھیں, لحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی ایک ڈائریکشن کی طرف انکلائنڈ ہو یا اس کو کیا جائے. تو جب کسی بھی مردے کو, میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, آپ اس کو بیچ سینٹر میں رکھ سکتے ہیں قبر کے؟ نہیں رکھ سکتے نا. یعنی جیسے اگر وہ کروٹ لٹائی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک گوشے کی طرف موو کرتے ہیں. تو ملحد کون ہوتا ہے؟ کہ جو خدا کی صفات کو کسی اور کی طرف موڑ دے, خدا کی کوالٹیز کو, خدا کے کی ہستی یا اس کے بزرگی کو کسی اور کی طرف لے جائے. یعنی مثال کے طور پر ابھی جو ہم نے بات کی, انسان کا خالق ہونا اور ہے, خدا کا خالق ہونا اور ہے. ابھی ہم نے توحید والے درس میں بھی اس چیز کو خاص طور سے بتایا تھا رب کے حوالے سے, کہ اگر ماں باپ کو اللہ نے رب کہا ہے, اگر استاد رب ہے, اگر نبی اور امام رب ہیں, تو وہ ایک لمیٹڈ اسکوپ میں رب ہے. وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ میرا رب وہ ہے, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے. یہ کسی رب کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک, تو اگر یہ والا کام ہو, یعنی ایک تشبیہ تو ہے کہ جی یہ بھی رب ہیں وہ بھی رب ہیں, یہ بھی خالق ہیں وہ بھی خالق ہیں, اور یہ سمجھنا شروع کر دیں گے جی خدا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جیسے انسانوں میں صفات ہیں. ٹھیک, اور الہاد کیا ہے؟ کہ اس کو مطلب خدائی صفات کو لوگوں کی طرف موڑنا, یا لوگوں کی صفات کو خدا کی طرف موڑنا, کہ جیسے یہ ہیں رب ویسے ہی وہ بھی ہیں. ٹھیک, یہ تو لوگ ایک کام یہ کر رہے تھے, ملحدن فی اسمہ او مشیرن الى غیرہ. مشیر کس کو کہتے ہیں؟ ایڈوائزر, یا جس سے مشورہ لیں. الى غیرہ, مشیر کس کو بنا رہے تھے؟ اس کے غیر کو. فہداہم بہی, تو یہ لوگوں کا حال تھا, ان کے اجتماعی حالت یہ تھی کہ تفرقہ, انتشار, بکھرا ہوا معاملہ, ہر ایک الگ الگ رستوں پہ, اور ان کے نفوس کی حالت یہ تھی کہ تشبیہ, الہاد اور خدا سے منہ موڑنا. فہداہم بہی, پس اللہ نے ان کی ہدایت کی, بہی یعنی ان رسول اللہ کے ذریعے سے, من الضلالت, گمراہی سے. تو یعنی اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی بھی قوم میں یہ کوالٹیز پائی جائیں تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. وہ گمراہ ہے, من الضلالت, یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے.
اس کانسیپٹ کو, عین اللہ کے کانسیپٹ کو کیسے
جلوہ ہے, جو بھی ہے وہ جلوہ ہے. یعنی جس طریقے سے سورہ انفال کی آیتوں میں ہے کہ وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا, بدر کے حوالے سے ہی آئے ہیں کہ اے رسول تم نے نہیں پھینکی وہ مٹی جبکہ تم نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی مخلوق ہے جس معیار پر بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے کلن دست قدرت خدا میں. اور اگر ہم یعنی مخلوق اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو برطرف کرتی جائے تو خدا کا نور جو ہے وہ میکسیمم پاسبل انٹینسٹی کے ساتھ اس میں جلوہ گر ہوتا ہے. یہ ہے وہ عین اللہ اور ید اللہ والی بات. تو وہ مخلوق جو ہے نا وہ عبدیت کے انتہائی کمال پر اس کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ جو نور خدا کو اس تک نہیں پہنچنے دیتی وہ اس کی میں اور انانیت ہے. یعنی یہ بہت سمپل فارمولا ہے, دو چیزیں ہیں جو انسان کے اور نور خدا کے درمیان موٹے موٹے پردے حائل کرتی ہیں, میں اور دوسروں کو مؤثر سمجھنا, مخلوقات کو باثر سمجھنا اور اپنی کلیدی اور بنیادی اہمیت کا قائل ہونا. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے پردے اور دیواریں کھڑے ہو جاتی ہیں. تو جب بندہ عبد ہوتا ہے تو وہ یہ دونوں معاملات کو ہٹا دیتا ہے. بندگی کا نتیجہ یہی ہے کہ نہ میں نہ کوئی اور, نہ میں نہ کوئی اور. تو یہ اس کو وہی چیز ہے کہ پھر یعنی جب میرا بندہ فرائض و نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ اور ہاتھ ہو جاتا ہوں. تو خدا نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے باہر نکالا. وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَتِ, اور ان کو ہوشیار کیا بیدار کیا ان کے مکان کے ذریعے سے جہالت سے. یعنی جہالت کا مطلب پھر کیا ہوا ہے جملے میں, جہالت کیا ہے؟ نیند ہے, غفلت کی نیند ہے. اور رسول جب تمہارے درمیان آ کر بیٹھتے ہیں تمہارے درمیان آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیدار کرتے ہیں. کس سے بیدار کرتے ہیں؟ جہالت سے بیدار کرتے ہیں. تو اب یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ خود امام علیہ السلام کی نظر میں مین پرابلمز کیا ہیں. انہوں نے آگے کہا لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے, فلاں رسم نہیں پوری کرتے تھے تو بالکل گمراہ تھے. ابھی جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا معصوم کی نظر سیدھی کہاں پہ جاتی ہے؟ توحید پر. کیونکہ زندگی کا صرف ایک فارمولا ہے تمام پرابلمز کو سالو کرنے کا, وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو, دیٹس اٹ. زیادہ اینچ پینچ بحث مباحثے کی گنجائش ہی نہیں ہے, صرف ایک بات ہے. اگر تم نے اللہ کی بندگی کو خلوص کے ساتھ اختیار کیا تمہاری ہر کمزوری خدا دور کرے گا, تمہاری ہر مشکل سے خدا تم کو باہر نکالے گا. اگر تم نے اللہ کی بندگی کو رد کر دیا قبول نہیں کیا تو تم دنیا کے سب سے قابل اور لائق انسان بن جاؤ, تمہارا کام خرابی ہونا ہے. تو بہت ایک سمپل فارمولا آف لائف ہے جو کہ دین اور معصوم ہم کو دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, جہالت اور ضلالت. ٹھیک, یہ مین پرابلم ہے. اور ان دونوں کی اگر تفصیل چاہیے تو وہ پیچھے جو چھ چیزیں آپ نے بیان کی. پھر اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لقاء کے لیے منتخب کیا. وَرَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ, جو کچھ خدا کی بارگاہ میں تھا اس سے آپ کے لیے راضی ہوا. وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا, اب یہ بڑا مشکل جملہ ہے. اَكْرَمَهُ یعنی ان کو کریم کیا, ان کو کرامت دی, ان کو بلند کیا, باعزت کیا, آنریبل کیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ نے رسول کو آنریبل کس چیز کے ذریعے سے بنایا؟ دار دنیا سے الگ ہٹا کر. اکرمہ عن دار دنیا. اچھا یہاں پر آپ نے ایک جو بہت خاص ورڈ یوز کیا ہے نا دار دنیا کا, اس کو بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے خالی دنیا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر. جو شخص دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ خدا سے دور ہے. جو دنیا کو اپنا ایگزامینیشن سینٹر سمجھتا ہے وہ خدا سے قریب ہے. تو ان دار دنیا, دار دنیا ٹھیک ہے, گھر. تو اب گھر سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اپنے سارا سرمایہ, جو جس جگہ کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہیں پر اپنی ایفرٹ کے بیج بوتا ہے, وہیں پر اپنا سرمایہ اگاتا ہے, اسی کے پھلوں کی تلاش میں رہتا ہے, اسی کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور جانے سے غمگین ہوتا ہے. یہ علامت ہے نا کہ آپ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب ورڈ ہے کہ پیغمبر اکرم کو, یعنی اپنی محبوب ترین ہستی کو اللہ نے کرامت دی دار دنیا سے الگ کر کے. ورغب به عن مقارنۃ البلوا, اور آپ کو جو ہے پھر الگ ہٹا دیا کہ یہاں کی جو یعنی جو بلائیں تھیں یا یہ سب چیزیں تھیں اس سے آپ کو دور کر دیا. یعنی انسان اگر اس کا ایک مطلب ہم یہ سمجھ سکیں کہ دیکھیں آپ دنیا کے اندر آپ اگر اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کرتے چلے جائیں تو انسان پرسکون ہوتا ہے نہیں, یا بلاؤں میں آپ زیادہ جائیں گے کم جائیں گے؟ یعنی کہ جس طریقے سے آپ نے خطبہ قاصیہ میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے جو پیغمبر تھے ٹوٹلی دنیا سے بے رغب تھے. آپ نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ہے, جو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جن کے انڈر میں تھیں لیکن خود وہ کیسی زندگی بسر کرتے تھے, پرسنل انتہائی سادہ, کوئی رغبت نہیں دنیا اور اس کی چیزوں سے. فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا, اور خدا نے اسی کرامت کے ساتھ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا, بلا لیا. وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا, اور جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو تمہارے درمیان وہی سب کچھ چھوڑ کر گئے جو پہلے والے انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑ کر جاتے رہے ہیں. اذ لم یترکوہم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. وہ کیا ہے کہ انبیاء نے کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا کہ لوگ خود اپنی مرضی سے چیزیں بناتے رہیں, اپنی مرضی چلاتے رہیں, اور وہ ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ بھئی ہمارے سامنے تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. یعنی انسان کے پاس یہ جواز, یہ جسٹیفیکیشن کب آئے گی کہ آپ اپنی مرضی سے چیز بنائیں؟ کب آئے گی؟ جب آپ کہیں گے کہ بھئی میں تو پوری تلاش کر کر کے تھک گیا, مجھے کوئی رستہ ملا ہی نہیں, تو اب میرے پاس کیا چاہ رہا ہے, اب میں اور کیا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے ہی رستہ ڈھونڈوں؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء نے یہ گنجائش لوگوں کے لیے چھوڑی ہی نہیں ہے. کہ وہ جو ہے نا یہ بات کہہ سکیں اور اپنی مرضی سے ساری چیزیں بنا کے بیٹھ جائیں. اذ بغیر طریق واضح ولا علم قائم, دو چیزیں انبیاء ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک طریق یعنی رستہ جو واضح ہوتا ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا, ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی. ولا علم قائم, اور ایک علم یعنی اوپر اونچا نشان جو قائم ہوتا ہے. یہ دو چیزیں انبیاء لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جاتے ہیں, اور رسول اللہ نے بھی اسی طریقے سے تمہارے درمیان چھوڑا. اچھا اب وہ کیا ہے, اب وہ چیز کیا ہے مینلی, جو علم ہے اور طریقے واضح ہیں, وہ کیا ہے؟ قرآن, کتاب ربکم, کتاب ربکم, فیکم مبینا حلالہ و حرامہ و فرائضہ و فضائلہ و ناسخہ و منسوخہ. یعنی قرآن میں کیا ہیں, حلال ہے, حرام ہے, فرائض ہیں, فضائل ہیں, عزائم ہیں, ناسخ و منسوخ ہے, خاص ہے, عام ہے, عبرتیں ہیں, مثالیں ہیں. و مرسلہ و محدودہ و محکمہ و متشابہہ, محکم ہے, متشابہ ہے, مفسرا مجملہ و مبیضا غوامضہ. اور انہوں نے اس کے تفسیر تمہارے سامنے بیان کر دی, خود رسول اللہ اس کے سب سے پہلے مفسر ہیں کتاب خدا کے, اور اس کی گتھیوں کو تمہارے لیے روشن کر دیا. ٹھیک, بات واضح ہو گئی, اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اس میں سے میں نے کوئی جملہ نہیں پڑھا, یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے, یہ امام علی علیہ السلام کے کلمات ہیں اور نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ ہے, جس میں آپ دین اور دین کی حقیقت کا آپ نے بیان فرمایا. ٹھیک, تو دین کیا ہے, نبی اور معصوم کی سنت ہے, ان کے طریقے ہیں, ان کی راہ ہے. اور دین کا منشور اور نصاب اور سلیبس کیا ہے, گائیڈ بک کیا ہے, کتاب خدا جو تمہارے درمیان موجود ہے. ٹھیک, اب انسان کتاب خدا سے تعلق نہ رکھے, سنت معصوم کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کرے, اور پھر کہیں گے جی مجھے تو رستہ ہی نہیں پتہ چلتا, ہمارے لیے تو بہت کنفیوژنز ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہی راہ, تب کوئی اس کو حق پہ مانے گا اس کی اس بات کو؟ اب اس کو یہ بات کہنے کا کوئی منہ ہے یہ کہنے کا کہ جناب یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا, تو اب ہم یا اپنی طرف سے سوچ سانچ کے کچھ بنا لیں یا پھر کسی اور کو فالو کریں. آپ نے ایگزاسٹ کر دی اپنی انرجی, اپنی ایفرٹ ایگزاسٹ کر دی کتاب خدا کو سمجھنے میں, یا سیرت و سنت معصوم کو جاننے میں آپ نے ایفرٹ کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم چلیں مثال کے طور پر, ہماری قوم اگر 12 اماموں کو ہی بنیاد بناتی ہے تو 12 اماموں کی سنت سے کیا پتا ہے ہمیں, اس کے بارے میں ہم کسی کو کیا بتا سکتے ہیں؟ کسی کو ہم کہیں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ امام کے ماننے والے ہیں, آئمہ کے, آپ بتائیے کہ آئمہ نے کیا دیا آپ کو, آئمہ کے ذریعے سے کیا دین ملا آپ کو, کیا بتائیں گے؟ ٹھیک, تو یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں آتی ہیں, خود ہمارے منہ پر آتی ہیں پلٹ کے. ٹھیک, تو آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ انبیاء تمہیں کبھی گمراہی میں چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں, یہ ان کی الہی ذمہ داری ہے, تمہارے درمیان رستوں کو بھی واضح اور روشن کرتے ہیں, اور ان رستوں پر باقاعدہ علم نصب کر کے جاتے ہیں کہ تمہارے لیے چیک پوسٹ بھی ہوں, اشارے بھی ہوں, نشان بھی ہوں, سب قائم کر کے جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر کے کو خود ہی پورا بند کر کے رکھا ہے اور پھر یہ کہے کہ جی میرا گھر روشن کیوں نہیں ہوتا, تو اب اس میں روشنی دینے والے کا یا سورج کا تو قصور نہیں ہے. اور میں ذاتی طور سے نا, اب مجھے اس بات کا میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی ادھر بھی تھوڑا بہت اسلام بھی پڑھ کے اور دیگر مذاہب اور ادیان کو بھی پڑھ کے, کہ اگر ہر مذہب والا جو ہے نا دیانتداری سے خود اپنی چیز پر قائم رہے تو یہ سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. اور جیسے آپ نظام طاغوت کہتے ہیں یا جو شیطانی نظام ہے نا, وہ بنیادی طور سے ورک کرتا ہی ہے. وہی جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا تفرقہ, اپنے غور کیا اس بات پہ, تفرقہ, انتشار, تشتت, بکھرے بکھرے لوگ سارے, کہ یہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہ آنے پائے. تو ہماری جو دینی ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے, اگر ہم دین کے کام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, کہ تفرقے کے تمام چیزوں کو جو ہے نا ختم کریں, اور ہر ایک کو کس بات کی طرف متوجہ کریں, جو کچھ بھی تمہارے پاس سورس ہے تم خود پہلے اس کو اچھے سے کنسلٹ کر کے آؤ. یعنی نہ اہل سنت نے قرآن سمجھا ہوتا ہے, نہ دوسروں نے قرآن سمجھا ہوتا ہے, ادھر ادھر کی دو چار باتیں, حدیث, تاریخ پکڑ کے, اور سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا جنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, اب ایک تھوڑا سا بس ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں, کہ یہ خطبہ نمبر 106 ہے نہج البلاغہ میں. تھوڑا بہت آگے پیچھے نمبر ہوتے ہیں, لیکن میں خیال اردو خطبوں میں تقریباً یہی ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں, یہ پہلا جملہ ایک میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد حضور کا جو بیان ہے, الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ. یہ تقریباً وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی تھوڑی دیر پہلے اسماء کے بارے میں. الحمدللہ, حمد اللہ کے لیے ہے, المتجلی, جو جلوہ کرتا ہے یعنی اپنے کو ظاہر کرتا ہے, لخلقہ, اپنی مخلوق کے لیے, بے خلقے ہی, مخلوق کے ذریعے سے. جی حسین بھائی بات سمجھ میں آئی؟
جی.
جلوہ یعنی جو جلوہ ہے مخلوق کے ذریعے سے, مخلوق کے لیے متجلی ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کو مخلوق سے مشابہ صفت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ در حقیقت مخلوق میں موجود ایک تجلی ہے مخلوق کے لیے. یعنی اس تجلی کو خدا نے ایسے ظاہر کیا ہے کہ وہ مخلوق اس کو ایبزارب کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, لخلقہ ہی, ان کے لیے, بخلقہ ہی, ان کے وسیلے سے. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ اگر یہ والا کام نہیں کیا تو پھر ہم خدا اور مخلوق اور سب کو ایک ہی جیسا سمجھ رہے ہوں گے, اور اسی طریقے سے صفات کے قائل ہوں گے. پھر پیغمبر اکرم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں, اس میں ایک جملہ آپ کا بہت اہم ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ریکارڈ ہو جائے. اختارہ من شجرت الانبیاء, اللہ نے پیغمبر اکرم کو مختار کیا یعنی چوز کیا انبیاء کے شجرے میں سے, نبوت کا جو پورا درخت ہے اس میں سے آپ کو منتخب کیا. ومشکات الضیاء, اور روشنی کا جو طاق ہے. وَالذُّؤُوبَةِ الْعَلْيَا, یعنی خدا نے ان کو کہاں سے منتخب کیا کہ جو اعلیٰ مقامات ہیں. سُرَّةِ الْبَطْحَا وَمَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ, کہ آپ جو ہیں حکمت کے سرچشموں میں سے آئے ہیں, آپ وہ روشن چراغ ہیں جو اندھیروں میں روشنی کرتا ہے. یہ صفات آپ کی بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں طبیب دوار بطبہ, آپ ایک طبیب ہیں. یہ جملہ بہت قابل غور ہے. یعنی پیغمبر ایک طرف کیا ہے, ظلمتوں کا چراغ ہے, حکمت کے چشمے آپ سے پھوٹتے ہیں, یہ آپ کی کوالٹی ہے. پھر آپ ایک طبیب ہیں, طبیب نفوس, دوارن, جو مسلسل دورے پہ رہتا ہے, جس کا کوئی کلینک نہیں ہے کہ جس میں وہ جم کے بیٹھ جائے. یعنی یہ وہ طبیب ہے جو خود مریض کے پاس جاتا ہے, مریض کا انتظار نہیں کرتا. طبیبن دوارن مسلسل دورے میں ہیں بے طب ہی, اپنے طب کے ساتھ, یعنی اپنے پورے جو اس کا باکس ہے دواؤں کا ان کو ساتھ لے کر یہ مسلسل دورے پر ہے. قد احکم مراحمہ, اس نے اپنے مرہم کو اپنے آئنمنٹس کو خوب محکم کر لیا ہے. وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ, اور جن جو آپریشن کرنے کے آلات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پریپئر کر لیا ہے. تو یہ طبیب کیا کرتا ہے, اگر کہیں کسی کو آئنمنٹ یا مرہم کی ضرورت ہے تو وہ مرہم بھی اس کے پاس موجود ہے, اور اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو سرجری کی ضرورت ہے تو وہ آلات بھی اس کے پاس تیار ہیں. ٹھیک. یضع من ذالک حیث الحاجۃ الیہ من قلوب عمی و آذان صم و السنۃ بکم, وہ ان تمام چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے, اور کس کا علاج کرتا ہے, ان قلوب کا جو اندھے ہو گئے, ان کانوں کا جو بہرے ہو گئے, یعنی جن میں کوئی حق ہدایت کی کوئی بات اترتی نہیں ہے وہاں سے. وہ السناتن بکمن, اور ان زبانوں کا کہ جو گونگی ہو گئی ہیں. متتبعم بدواعہی مواضع الغفلت, وہ مسلسل اپنی دواؤں کو لے کر کہاں پر جا رہا ہوتا ہے, جہاں پر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. وہ مواطن الحیرت, وہ وطن, وہ جگہ جہاں پر لوگ حیرت میں, یعنی کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا, ایک تو غفلت میں اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائیں کیا کریں. لم یستضیعوا باضواء الحکمت, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ اس نے حکمت کے جو چراغ روشن کیے اس کی روشنی سے استفادہ نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَتِ, اور جو علوم اس نے دیے کہ جن میں چنگاریاں ہیں, روشنیاں ہیں, یعنی کہ جن کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر اندھیرے میں ہیں تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پتھر کے ان کو ایک دوسرے سے رگڑ کر اور روشنی پیدا کرنا اور اس سے پھر آگ لگا لینا, تو اس نے تمہارے ہاتھ میں کون سے علوم دیے جو اس چقماق کے پتھر کی مانند ہے کہ ان کو اگر تم رگڑو گے تو اس میں سے تمہارے لیے روشنی نکلے گی. وہ علوم تمہارے پاس دیے, کوئی اس سے اپنے اندھیرے کو دور کرنے والی آگ نہیں روشن کرتے, استفادہ نہیں کرتے. فہم فی ذالک, تو یہ جتنے لوگ ہیں, اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو رسول کے ارد گرد ہیں, کہ رسول نے دیا انسانوں کو, لوگوں کو یہ سب, لیکن وہ نہیں فائدہ اٹھا رہے. تو پس وہ ذالک کل انعام الصائمت و صخور القاسیت, تو ان لوگوں کی, یعنی زیادہ تر لوگوں کی مثال یا تو ان چوپایوں کی سی ہے کہ جو خالی اپنے چرنے چگنے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں کسی اور چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یا وہ ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ پتھروں کی, ہارڈ راک کی مانند سخت ہو چکے ہیں, کہ ان کو کچھ بھی بتاتے رہو, سمجھاتے رہو, ان کے ساتھ بات بیان کرتے رہو, کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا. ٹھیک, تب آپ کو سمجھ میں آئے دین کیا ہے. امام علی علیہ السلام کی زبان سے دین کیا ہے, دین کی حقیقت کیا ہے, اور دین کی حقیقت کیا ہے, کتاب و پیغمبر ہیں. بات میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اگر رسول اللہ کی معرفت نہیں ہوئی, اگر رسول اللہ کی سے قرب و تعلق پیدا نہیں ہوا, تو پھر آپ بھول جائیے کہ آپ کے پاس دین آئے گا. اور یہ سب چیزیں آپ نہج البلاغہ پڑھتے جائیے, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی یہ جملے کہے, وصیت نامہ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ نے کن چیزوں کو ہدایت کا چراغ کہا ہے. خدا کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت, تمہارے نبی کے طریقے. ٹھیک, تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور اب ہمارا جو ہے ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اب ہماری پھر حج کے سفر کے لیے روانگی ہے. خدا عافیت کے ساتھ اس پورے مراحل کو طے کرائے. تو اب یہ سلسلہ بھی جو ہے نا پھر سمجھ لیں محرم کے بعد ہی پھر ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کر پائیں گے انشاءاللہ.
کلاس نہیں ہوگی.